کوئی تو ہے ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
نحمدک یا من قصرت عن وصف کمالک السنۃ العقول والافہام، ونصلی ونسلم علی حبیبہ وآل حبیبہ وصحبہ البررۃ الکرام، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورہ بقرہ سے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے ضمن میں جو اس سے پہلے آیات بینات قرآن حکیم میں بیان ہوئی تھیں ان کا تتمہ ہے. اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم کی اور آدم علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی حسن سے نوازا، اور آدم سے پہلے جو مخلوقات موجود تھیں ان کے اندر جو جزوی صفات اللہ تعالی نے رکھی تھیں ان تمام صفات کو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں گون دیا اور آپ جامع الصفات ہو گئے، اور آپ نے کاملیت کی تمام منزلیں اللہ رب العالمین کی طرف سے طے کر لیں. رب کریم نے آدم علیہ السلام کے وجود اطہر میں اپنی روح خاص پھونکی اور ان کے سر پر خلافت اور نیابت کا تاج رکھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مشیت ہوئی کہ تمام مخلوقات جو آدم سے پہلے موجود تھیں ان سے آدم کے لیے تعظیم بجا لائی جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، چونکہ تمام مخلوقات میں فرشتے ہی اس سے پہلے چنیدہ مخلوق تھے، اس لیے ان کو حکم دینے کا معنی یہ تھا کہ جو بھی مخلوق ہو وہ آدم کے سامنے تعظیم بجا لائے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، تمام نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے شیطان کے اور ابلیس کے. یہاں یہ ذہن میں رہے کہ سجدہ کیا ہے، اور آدم کے لیے جو سجدہ کا حکم ہوا اس کی نوعیت کیا تھی. آئمہ لغت نے لکھا کہ سجدہ کا لغوی معنی تو تذلل ہوتا ہے اور خضوع، یعنی انتہا درجہ کی انکساری اور نیاز مندی، لیکن شریعت کی زبان میں سجدہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے ودع الجبع علی الارض بنیت العبادہ، پیشانی کا زمین پر کسی کے سامنے عبادت کی نیت سے رکھنا، یہ عبادت ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ بجا لائے. اس سجدہ کی نوعیت کیا تھی؟ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سجدہ کا معنی اصل میں لغوی تھا، یعنی آدم کے سامنے تعظیم کے لیے خضوع کیا جائے اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے. لیکن جمہور علماء تفسیر نے لکھا کہ اس سے مراد باقاعدہ زمین پر پیشانی کا رکھنا اور جھکنا، لیکن نیت اس میں عبادت نہیں بلکہ تعظیم. گویا سجدہ کی نوعیتیں دو ہوئیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم. آدم کو جو سجدہ کیا گیا بالکل اس کی نوعیت ایسے ہی تھی جس طرح ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. کعبہ ہمارا معبود نہیں، معبود تو اللہ رب العالمین ہے. یکسوئی کے قائم کرنے کے لیے کعبہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، اگرچہ پیشانی اس کے سامنے زمین پر رکھی جاتی ہے، لیکن معبود اللہ رب العالمین ہے. وہاں بھی آدم صرف سجدہ کے اعتبار سے قبلہ ملائکہ ٹھہرے، وگرنہ عبادت اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہے. وہاں سجدے کی لوحیت سجدہ تحیہ کی تھی یا سجدہ تعظیم کی تھی. آقا مولا تاجدار نبوت تاجدار کمالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پہلے انبیاء سابقین کے ادوار میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، بالکل ایسے جیسے رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت میں ہمارے ہاں جو آداب ہیں، مثلاً سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، دست بوسی کر لینا، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا، تو جس طرح آج ہمارے ہاں ان چیزوں کا جواز ہے، بالکل جو پرانی شریعتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اور اس کا اولین مظہر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ٹھہرا کہ رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے اجتماعی طور پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. ان کی سرشت میں نجابت تھی، اطاعت تھی، اللہ تعالی کی بات کا ماننا تھا. لیکن ابلیس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یوں وہ منکرین حق اور کافروں میں داخل ہو گیا. ابلیس اور شیطان اللہ تعالی کے محبوبوں کا حریف، یہ قرآن حکیم میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کبھی شیطان کہا جاتا ہے اور کبھی ابلیس. شیطان کا مادہ تو شیطن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرکشی، تمرد، ضد، خبث، گندگی، غلاظت. یہ معنی اس لفظ میں ہے. اور ابلیس لفظ کے مادہ میں نا امیدی کا مفہوم ہے، لیکن ابلیس اس میں علم ہے، یہ ایک خاص مخلوق کا نام ہے، جبکہ شیطان ہر ایزا دینے والی مخلوق کے لیے موذی، منکر حق، خواہ وہ جنوں سے ہو خواہ وہ انسانوں سے ہو. قرآن حکیم نے اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے. بلکہ اگر احادیث رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا جائے تو بات اس سے تھوڑی اور وسیع ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو بھی چیز ایزا دینے والی ہو، مہلک انسانیت ہو، اس کو شیطان سے تعبیر کر دیا. مثلا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم مسواک کرو تو دیکھو کہ تمہاری مسواک ایک بالش سے زیادہ نہ ہو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اگر ایک بالش سے زیادہ ہوگی تو تمہاری مسواک پر شیطان بیٹھ جائے گا. مطلب یہ کہ اگر گز ڈیڑھ گز کی کوئی مسواک کرے تو اس سے مسوڑوں کو نقصان پہنچانا، شخصیت کا بھدا اور برا نظر آنا، یہ مفہومات متصور ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایزا کے حوالے سے وہ تکلیف کا جو محرک ہے اس کو یہاں شیطان سے تعبیر کر دیا. ایک موقع پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن اور کوزے کے بارے میں کہا کہ جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہو وہاں منہ رکھ کر کے پانی نہ پیا جائے، اس لیے کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے. یقیناً یہاں جو مولک جراثیم اکٹھے ہو جاتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شیطان سے تعبیر کر دیا. شیطان اس میں عام ہے، اس میں جنس ہے. ہر موذی، ہر خبیث جو منکر حق ہے اس کو شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن ابلیس یہ ابو الشیاطین ہے اور یہ خاص ہے جس نے حریف آدم بن کر کے آدم علیہ السلام کے ذہن میں وسوسے پیدا کیے تھے، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. یہاں رب کریم نے ابلیس کا کہا کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں سے ہو گیا. ناظرین، یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں کہ جس وقت شیطان اور ابلیس کی سرکشی کی تاریخ قرآن حکیم نے نقل کی تو اس کی سرش سے دو چیزوں کو ابھار کر بیان کیا. ابا، اس نے انکار کیا، اور واستکبر، اور اس نے تکبر چاہا. تمام جرائم کی جڑ یہ دو چیزیں ہیں، انکار، ضد، عصبیت اور حسد، اور دوسری چیز ہے تکبر، خود بین ہو جانا اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ ہر دوسرے کو اپنے سے چھوٹا ہی دیکھنا. یہ جرائم کی جڑ ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے آدم کو اللہ کا محبوب نہ مانا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کرنے میں کوتاہی کی. تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے لیکن اس نے انکار کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا اور تکبر کا ارتکاب کیا. اور رب کریم نے یوں کہا کہ وکان من الکافرین، یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا. گویا یہ دو بنیادی باتیں تھیں جن کی وجہ سے شیطان نے اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو اور جو کچھ اس نے کمایا تھا ان سب کو عکارت کر دیا. اس آیہ کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور کہا ہم نے اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وکلا اور کھاؤ، منہا اس سے، رغدا جو چاہو، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة اور دونوں قریب نہ آنا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین وگرنہ تم دونوں حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یا کریمہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فنفختو کے جلوے حاصل کرنے کے بعد خلافت کا تاج پہن لینے کے بعد تعظیم میں سجدوں کے اہتمام کے بعد فرشتوں کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصی تربیت دینے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے ان کی بیوی کے ساتھ جنت میں رکھا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. یہاں اسکن کا لفظ بتاتا ہے کہ ہمیشگی کے لیے آدم اور آدم کی بیوی کو وہاں جنت میں نہیں رہنا تھا، یہ سکونت عارضی تھی، کچھ وقت کے لیے تھی. اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں حضرت جلال محمود مکی علیہ رحمہ کے، جو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر قلم بند کرتے ہوئے لکھے. آپ فرماتے ہیں کہ آدم کو اور ان کی بیوی کو جو جنت میں رکھا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم اور اس کی بیوی نے بالآخر زمین پر جانا تھا، اور زمین کی زندگی جنت کی زندگی سے قطعاً جدا تھی. زمین پر تو مصائب، آلام، مشکلیں، مشقتیں اور ذمہ داریوں کے بوجھ، اور اس کے لیے بہر نو ضرورت تھی کہ آدم اور ان کی بیوی کو تربیت دی جاتی، اور وہ تربیت اللہ رب العالمین کے حریم نور میں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں رکھا تاکہ ان کے تربیت کے مراحل خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو سکیں. رب کریم نے یہاں اس سکونت کے دوران جن نعمتوں سے اس جوڑے کو مالا مال کیا، ان نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، ایک تو سکونت جنت کی، اور دوسرا فرمایا کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ. رغدن کا لفظ دراصل تین قسم کے معانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جہاں بھی رغدن کا لفظ استعمال ہو تو اس میں تین قسم کی باتیں ضرور پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ رغدن اس نعمت اور اس روزی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کثرت کے ساتھ دی جائے، اس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. اور دوسرا، اس نعمت کے استعمال میں جس کو نعمت دی گئی ہے اس کو فرصت اور فراغت بھی میسر ہو تاکہ وہ با فراغت اس نعمت سے متلذذ ہو اور لطف اندوز ہو. اس کے بعد تیسری چیز بھی ہے کہ وہ وسیع بھی ہو. بعض اوقات چیزیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان میں وسعت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین نے اس میں وسعت رکھی تاکہ وہ نعمت ختم نہ ہو. رب کریم نے دونوں کو کہا کہ تم جنت میں رہو، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں جو وسیع بھی ہیں، جو کثیر بھی ہیں، جو نہ ختم ہونے والی ہیں، اور تم با فراغت ان کا استعمال کر سکتے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ خیسو شیتما، اور یہ نعمتیں کسی ایک خاص جگہ پر رہ کر پابند تم استعمال میں نہ لاؤ بلکہ جہاں چاہو. یہ دراصل آزادی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر 100 نعمتیں کھانے کے لیے ملی ہوں لیکن نعمتوں کے استعمال کے لیے کمرہ پابند کر دیا جائے تو وہ نعمتیں اپنے اثر میں بے لذت ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے رغدن بھی کہا اور خیس و شے تما بھی کہا، یعنی اس کے ساتھ تمہیں آزادی بھی حاصل ہے کہ تم جنت میں جہاں چاہو جدھر جاؤ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمتیں تمہیں میسر رہیں گی. اس کے بعد فرمایا والا تقربا هذه الشجره، تم دونوں اس درخت سے قریب نہ جانا. یاد رہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اجاگر کر دی جاتی ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا. اگر قرآن مجید کی آیت کا یہ محل سمجھ لیا جائے تو ان اندیشوں سے اور ان غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے. کہ یہاں ولا تقربا کا جو حکم ہے, اس حکم کی نوعیت کیا تھی؟ یاد رہے کہ یہ حکم ارشادی تھا, یہ نہیں ارشادی تھی, یہ نہیں تشریح نہیں تھی. یعنی ایک تو یہ ممانعت ہوتی ہے کہ یہ کام نہ کرو, اس لیے کہ یہ عبادت کا جز ہے, اگر کرو گے تو تمہاری عبادت خراب ہوگی. اور ایک نہیں یہ ہوتی ہے کہ کسی کے فائدے کے لیے کوئی چیز مضر ہو تو اس کو بتا دینا کہ یہ کام نہ کرنا. جیسے ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹر اپنے مریض کو یہ کہے کہ یہ چیز نہ کھانا, یہ چیز تمہارے لیے مضر ہے, تو یہ نہیں ارشادی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, کہ اس درخت سے دونوں قریب نہ آنا. گویا یہ نہیں مطلق نہیں تھی, بلکہ یہ پرہیز بتائی گئی تھی کہ اس درخت سے قریب نہ آنا, اس لیے کہ اس درخت سے قریب آنے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا, اور اگر قریب نہیں آؤ گے تو تم اسی سکونت کے مزے یہاں لیتے رہو گے. رب کریم نے فرمایا ہذہ الشجرہ, یہ شجرہ کیا ہے, یہ درخت کون سا درخت ہے؟ مفسرین کرام اس باب میں بہت الجھے ہیں, اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ گندم کا پودا تھا, بعض مفسرین نے کہا کہ یہ انجیر تھی, اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ انگور کی بیل تھی جس سے ممانعت اللہ رب العالمین نے فرمائی. امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر یہ تینوں اقوال نقل کرنے کے بعد بہت خوبصورت جملہ اپنے قلم پر لاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو قرآن مجید نے نہیں بیان کیا اس کو مبہم رکھا, تو مبہم رکھنے کی اپنی حکمتیں ہیں, اس کا اپنا حسن ہے. اور پھر احادیث متواترہ صحیحہ میں بھی بیان نہیں ہوا, تو اس اجمال کو اجمال رکھنا ہی دراصل فہم قرآن ہے. اور میرے خیال میں ادب کے اندر, خصوصاً جمالیاتی ادب کے اندر, اشاروں کنایوں میں جو لطف ہوتا ہے وہ صاحب ادب ہی جان سکتے ہیں. اب اس تناظر میں اس جملہ کو سمجھا جائے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم اس درخت سے قریب آئے تو تم دونوں حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیہ کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا, اور ان کو نکلوانے کا سبب فراہم کیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ, بعض تمہارے بعضوں کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک میعاد مقرر تک تم نے اسی زمین میں رہ کر فائدہ اٹھانا ہے. ناظرین, یہاں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَان, شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. قرآن مجید کے الفاظ غور کا تقاضا کرتے ہیں اور تفکر کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے جھجک اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا, نعوذ باللہ من ذالک, انبیاء علیہ السلام تمام معصوم ہیں, وہ کبائر صغائر سے معصوم ہیں, ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اگر آپ لفظ میں غور کریں تو بات پوری طرح کھل جاتی ہے, خود بخود کھل جاتی ہے کہ لفظ استعمال ہوا فأزلهما, تو فأزل دراصل زلہ سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ زلہ کیا ہے. عبارت آپ کو سنانا چاہوں گا جو ہمارے آئمہ لغت نے لکھی, استرسال الرجل بغیر قصد, کہ اگر آدمی کوئی چل رہا ہو اور چلتے چلتے بغیر ارادے کے اور بغیر قصد کے اس کا پاؤں پھسل جائے تو اس کو کہتے ہیں زلہ. تو رب کریم نے تو یہاں آدم کے لیے اور ان کی زوجہ محترمہ کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہاں فعل کو آدم یا ہوا کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ شیطان کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ, شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ایک ہوتا ہے پھسلنا اور ایک ہوتا ہے کسی کا کسی کو دھکا دینا اور زیادہ حق سے یا صراط مستقیم سے اس کو ہٹانے کی کوشش کر لینا. یہاں یہ جو دوسری معنویت ہے اس کو اگر اس آیہ کریمہ کے تناظر میں سمجھا جائے تو آدم علیہ السلام کا مقام اور ان کی عظمت اور ان کی شان بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. ورنو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ, یہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے زلہ کا, اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہماری اور مدد کرتی ہے. مثلا ارشاد باری ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, قرآن مجید نے کہا کہ آدم بھول گئے لیکن ہم نے نہ پایا ان کے دل میں کوئی عزم یا قصد یا ارادہ اس کام کا. تو قرآن مجید تو مقام آدم بیان کرے اور مقام آدم بیان کرنے کے لیے وہ اس قسم کی تعبیرات استعمال کرے تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مقام نبوت کیا ہے. ارشاد باری فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, تو اس طرح ان دونوں کو شیطان نے گویا نکلوا دیا اپنی وسوسہ کاریوں سے اس جگہ سے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو رکھا تھا. ارشاد باری کہ وَقُلْنَا عَبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ بعض تمہارے بعضوں کے دشمن ہیں. گویا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو فعل سرزد ہوا کہ وہ اس درخت سے قریب آ گئے اور اس کے دانے کو استعمال کر دیا, رب کریم نے بطور تنبیہ دو چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا, ایک تو جنت سے نکلنا اور دوسرا جنت سے نکلنا زمین میں آنا اور باہم اولاد آدم کا آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن جانا, یا آدم کی اولاد کا نہ سہی تو شیطان کی ذریت اور اولاد کو اور اس کے ماننے والوں کو ایک جماعت کی صورت میں قرآن کریم نے پیش کر دیا اور اولاد آدم کو ایک جماعت کی صورت میں پیش کر دیا کہ تمہاری باہم آویزشیں ہوں گی, گویا یہ شیطان اور ابلیس تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا. گویا یہ وہ تنبیہات تھیں جو کہ خلافت دینے کے موقع پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کر دی گئی تھیں. ارشاد باری وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین ہی میں ٹھکانہ ہے اور ایک معین مدت تک تم نے اسی کے اندر فائدہ اٹھانا ہے. یہ جملہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کی سکونت زمین میں بھی ابدی نہیں ہے, اس نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, حِين وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں بھی جو اولاد آدم کو یا آدم کو اتارا گیا تو اس نے زمین میں بھی ایک خاص مدت تک رہنا ہے, اس کے بعد پھر رجوع اللہ رب العالمین کی طرف ہوگا اور اس کا اصل مسکن جو ہے وہ جنت ہی ٹھہرا جو نیک لوگ ہوں گے, اور جو نیک نہیں ہوں گے اس کے برعکس وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ذلت اور رسوائی اٹھائیں گے. ناظرین کرام, جو آیات بینات ہم نے اس وقت تک پڑھی ہیں, میں چاہوں گا کہ جو ہمارے شرکائے درس اس وقت موجود ہیں وہ اگر سمجھیں کہ ان آیات میں کوئی ایسا نقطہ ہے جو توجہ چاہتا ہے تو وہ سوال ارشاد فرما سکتے ہیں.
شاہ صاحب آج کے درس میں شیطان کے جنت میں موجودگی کا تاثر ملتا ہے. بعض روایات میں سانپ کی صورت میں شیطان کا جنت میں جانے کا ذکر بھی پایا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں.
اصل میں یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ کہ آدم اور ان کی زوجہ کو کس جنت میں ٹھہرایا گیا، اس پر علماء تفسیر کی دو آراء ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ آدم اور ان کی زوجہ کو اس جنت میں نہیں ٹھہرایا گیا کہ جو اعمال کے نتیجے میں آخرت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرے گا. یہ ایک دوسری جنت، خوبصورت مقام تھا، زمین پر تھا یا آسمان پر، اس میں بھی اختلاف ہے. آدم اور حوا کو اس میں ٹھہرایا گیا، اور اگر وہ اعمال کے نتیجے والی جنت نہ ہو علماء کے مطابق، تو کسی بھی چیز کا داخلہ بذات خود شیطان کا داخلہ وہ متصور ہو سکتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے عقلی موشگافیاں کی ہیں انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ وہی جنت تھی جس کے بارے میں جا بجا قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں دی جائے گی. اب رہا یہ سوال کہ وہاں کس طرح شیطان نے آدم کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، تو وسوسہ ڈالنے کے لیے قرب میت ضروری نہیں ہوتا، وہ دور سے بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں کہ کوئی وسوسہ کس وقت ڈالا جائے اور کس وقت اس کا اثر کسی کے ذہن میں مرتب ہو جائے. قرآن مجید کا ایک محل ہماری رہنمائی کرتا ہے. خیال گزرتا ہے کہ اگر اس محل کو پڑھ لیا جائے تو وہ ایک معصوم سی بات ہے کہ جو شیطان کی طرف سے وسوسہ بن گیا اور آدم علیہ السلام یقین کر گئے، وہ تھی قسم اللہ کے نام کی. کیونکہ آدم علیہ السلام اپنی معصوم فطرت سے تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کے نام پر جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور دسیسہ کاری اور دجل اور فریب بھی کر سکتا ہے. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، فرمایا قاسمہما انی لقما لمن الناصحین. شیطان نے اللہ کی قسم کی ان دونوں کے سامنے کہ میں تمہارا بڑا صلح چاہنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں، تم یقین کر لو کہ یہ درخت کھانے سے بندہ ہمیشہ جنتی میں رہ جائے گا. تو اللہ رب العالمین کے نام پر آدم علیہ السلام دھوکہ کھا گئے. اور یہ معصوم فطرت لوگوں کی غلطی نہیں ہوتی، یہ تو ان کی عظمت کردار ہے کہ وہ اپنے اللہ کے نام پر ہمیشہ یقین کرتے ہیں. باقی رہ گیا سانپ وغیرہ یا ان صورتوں میں جنت میں داخل ہونا، یہ اسرائیلی روایات ہیں. جن چیزوں کو قرآن مجید نے مبہم چھوڑا، ان کا مبہم چھوڑنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے.
شاہ صاحب، پہلی آیت میں سجدے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیم کا حکم دیا گیا اور کیا گیا، اب سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے یا بعض لوگ کرتے ہیں، کیا اس کو حرام کہا جائے گا یا شرک؟
آپ کے سوال کے دو جز ہیں، ایک یہ کہ سجدہ تعظیمی درست ہے یا درست نہیں ہے، دوسرا یہ کہ فقہی اعتبار سے اس کو شرک قرار دیا جائے گا یا حرام قرار دیا جائے گا. تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں اس سجدہ تعظیمی کو ممنوع قرار دے دیا گیا. بلکہ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 20 صحابہ نے یہ بات روایت کی ہے کہ حضور انور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ بجا لاتی. اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا ممنوع ٹھہرا. اب اس کی فقہی صورت کیا ہے؟ تو ذہن میں رہے کہ جو چیز شرک ہوتی ہے وہ تو ہر دور میں شرک ہوتی ہے, اور سجدہ تعظیمی چونکہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں جائز رہا, رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دیا گیا, سو اسے ہم حرام کہیں گے, اور حرام سے آگے اگر اس کو شرک کہیں گے تو اس سے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوگی. زیادہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا کسی کے لیے کرنا حرام ہے, یہ سٹیٹمنٹ اختیار کیا جائے.
شاہ صاحب, قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور کے مسائل حل کرتا ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں یہ قصے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟
دیکھیے, یہ قصے بیان کرنا یہ بلاغت کا اور علوم ادبیہ کا عنوان ہے کہ انسانی ذہن کی سطحیں برابر نہیں ہوتی اور انسانی ذوق بھی برابر نہیں ہوتے. کوئی آدمی فلسفہ قبول کرتا ہے تو کوئی آدمی حسن تغزل سے لطف مند ہوتا ہے, کوئی الفاظ میں کھپتا ہے تو کوئی تیز تر تشبیہات کے وسیلہ سے کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے. تو قرآن مجید سب کی کتاب ہے, ادیبوں کی کتاب ہے, پڑھے لکھوں کی کتاب ہے, ان پڑھوں کی کتاب ہے, تو اس کے انداز میں ہر سطح کے انسان کی سہرابی کا بندوبست کیا گیا ہے. ویسے بھی ماضی کے قصے اور حکایات جس وقت سبق حاصل کرنے کے جذبے سے سیکھے جائیں تو وہ انسان کو بہت کچھ دے دیتے ہیں. سابقہ انبیاء علیہ السلام کی باتیں خصوصاً انسان کے لیے سبق افروز ہیں, اور قرآن مجید نے اسی محل میں ان کو بیان کیا. خصوصاً نافرمانوں نے جس طرح نافرمانی کی اور وہ راندہ درگاہ ہوئے, قرآن مجید نے اس کو عنوان بنایا تاکہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا انسان سمجھ جائے کہ انبیاء کی اطاعت سے کیا ملتا ہے اور ان کی نافرمانی سے کس طرح انسان ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ٹیڑے راستوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا